Sfârma. مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بن ریاض، اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں
ارسلان شریف۔
سامعین، آج ہمارا موضوع ہے پاکستان میں میڈیا کا کردار اور ذمہ داریاں۔ پاکستان میں ذرائع ابلاغ، خصوصاً الیکٹرانک میڈیا، مسلسل تنازعات کو جنم دیتا ہے۔ حال ہی میں ماڈل گرل قندیل بلوچ کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر کئی افراد اس قتل کا ذمہ دار پاکستانی ٹی وی چینلز کی غیر ذمہ دارانہ کوریج کو ٹھہراتے رہے۔ ماضی میں بھی الیکٹرانک میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ کوریج تنازعات کھڑی کرتی رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں نہ صرف پاکستانی ذرائع ابلاغ ناظرین کی نظروں میں غیر معتبر ہوتے ہیں، بلکہ خود صحافیوں اور میڈیا پرسنالٹیز کی سیکیورٹی کو بھی خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔
کیا پاکستانی میڈیا واقعی غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدہ ہے، اور بہتر بنانے کے لیے اسے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ ہوں گے مظہر عباس صاحب، آپ سینئر صحافی، تجزیہ کار اور فارمر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں انیک احمد صاحب معروف اینکر پرسن ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پیام صبح کے نام سے ایک منفرد پروگرام مارننگ شو آپ کرتے ہیں ہوسٹ، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے دینی اور معاشرتی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے تیسرے پینلسٹ پروفیسر فیضان حق، جو امریکہ کے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد ہیں اور امریکن میڈیا اور سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد ہیں، جو وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سربراہ رہ چکے ہیں اور معروف کالم نگار ہیں۔ توصیف احمد صاحب ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق سربراہ معروف دانشور ڈاکٹر مہدی حسن، آپ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ان کا ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں دیں گے ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، جو تدریس اور ریسرچ کے شعبے وابستہ ہیں اور واشنگٹن میں واقع مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب سے رابطہ کرنے کی، تاکہ حکومت کا موقف اس معاملے پر آ سکے۔ اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جوائن کیا ہے مظہر عباس صاحب نے کراچی سے۔
مظہر صاحب، ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ یہ فرمائیے گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے ہمارے میڈیا کے ساتھ؟ 15 برس ہو گئے ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا کو کا بوم آئے ہوئے ملک میں۔ 15 برس آپ کے خیال میں بہت نہیں ہوتے میچور ہو جانے کے لیے؟ کب تک بالغ ہوگا ہمارا میڈیا؟
جی، میرا خیال ہے نہ صرف بہت ہوتے ہیں، بلکہ اگر 15 برس میں آپ اپنے میڈیا کو میچور نہیں کر پائیں، جس طرح کسی بچے کی بنیادی تربیت اگر آپ نہیں کر پائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ پھر اپنی ڈائریکشن لے لیتا ہے، اور اس میں خرابی بھی آ سکتی ہے اور خوبی بھی اس میں نظر آ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوا یہی ہے کہ ہم نے 15 سال میں تربیت نہیں کی، اور تربیت نہ ہم نے پیشہ وارانہ انداز میں اس کی تربیت کی، نہ جو خطرات تھے ان سے ان کو آگاہ کیا۔ تو جو لوگ، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو لوگ چینل، زیادہ تر لوگ، سب تو میں نہیں کہوں گا، لیکن زیادہ تر لوگ جنہوں نے چینلز نکالے، پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی طرف گئے، وہ لوگ تھے جن کا صحافت سے تعلق نہیں تھا۔ انہیں یہ میڈیا ایک بڑی مارکیٹ نظر آیا، اور ایک بزنس کے طور پہ انہوں نے اس میڈیا کو ڈیل کیا۔ اب جو بزنس کی اور مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس کو انہوں نے مد نظر رکھا، اور انہوں نے ان کے جو پیش نظر بنیادی چیز تھی وہ یہی تھی کہ اس سے ارننگ کتنی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات ان کے پیش نظر یہ تھی کہ اس سے میں اپنا دوسرا کاروبار کس حد تک پروٹیکٹ کر سکتا ہوں یا آگے بڑھا سکتا ہوں اس کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس میں کمرشلائزیشن کا بہت حد تک عمل دخل ہمیں نظر آتا ہے، بہت زیادہ کمرشل بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ریٹنگ سسٹم میں وہ اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی اگر ایون ان ایتھیکل چیز ہو رہی ہے، اور کوئی اینکر جو ایسے پروگرام کر رہا ہے جس سے شاید پبلک اتنی زیادہ اس میں انوالو نہیں، دیکھ ضرور رہی ہے، لیکن اتنی زیادہ اس کو پسند نہیں کیا جا رہا, اس کے بہت زیادہ منفی اثرات آ رہے ہیں. لیکن اگر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ریٹنگ بہت آ رہی ہیں اس میں, تو وہ پروگرام نہ صرف یہ کہ آن ایئر رہتا ہے بلکہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, اس پروگرام کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور اس کی تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں. اور یہ جو قندیل بلوچ والا جس کا آپ نے ذکر کیا اس کا بنیادی جو وجہ تھی بنی وہ یہی تھی کہ پہلی چیز اس کی جو حساسیت ہے اس پروگرام کی کہ رمضان کے مہینے میں تھا, اس کو ایڈیٹوریلی نہیں دیکھا گیا کہ اس پروگرام کو رمضان میں دکھانے کے کتنے خطرات ہو سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود مفتی صاحب کو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے ان کی جان کو, بلکہ خاص طور پہ کیونکہ خاتون ہماری نشانہ زیادہ بنتی ہے.
اچھا,
تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے.
اچھا مظہر عباس صاحب, یہ بتائیے گا کہ بالکل آپ کی بات ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں, لیکن اس میں یہ بتائیے گا کہ فلو اصل میں کہاں دیکھا جا رہا ہے؟ کیا جو تدریسی ہمارے جرنلزم کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اس میں کہیں اکیڈمک ٹریننگ میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے, یا کوئی آپ کی آن جاب ٹریننگ میں کمی پیشی رہ گئی ہے, یا ریسرچ کا فقدان ہے؟
ہمارے یہاں جو مالکان ہیں وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ نیوز چینل کو نیوز چینل کی طرح چلانا چاہیے. ہم نیوز چینل کو انفوٹینمنٹ چینل کی طرح چلا رہے ہیں, اور جب آپ چینل میں انفوٹینمنٹ کا تڑکا لے آئیں گے, اس میں انٹرٹینمنٹ کا تڑکا لے آئیں گے اور نیوز کو انٹرٹینمنٹ اور انفوٹینمنٹ بنا دیں گے, تو پھر نیوز وہاں کل ہو جاتی ہے, اور یہی یہاں ہوا ہے.
لیکن مدر صاحب, اس پورے معاملے میں صرف مالکان کو ذمہ دار تو نہیں قرار دیا جا سکتا, یعنی بہت سارے مسئلے ایڈیٹوریل ججمنٹ کے بھی تو ہوتے ہیں. مثلا اگر ایک رپورٹر بیپر دیتے ہوئے اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے, وہ جا کے ایدی صاحب کی قبر میں لیٹ کے بیپر دے رہا ہے, تو یہ فیصلہ تو نیوز روم کرتا ہے نا, تو وہ کیوں نہیں اس کو روکتے؟ اچھا, پھر ایک اور اس کے ساتھ یہ سوال بھی میں آپ سے کروں گا کہ جب کوئی ریگولیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم عام صحافی تو اٹھتے ہیں, ہم عامل صحافی تو اس پہ آزادی صحافت پہ حملے کا کو قرار دے کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, تو پھر اس پہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا؟ اچھا, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مظہر عباس صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میں یہی سوال لے کر انیق صاحب کے پاس آؤں گا. انیق صاحب, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے مثلا ایڈیٹوریل ججمنٹ کا جو ایشو ہے, مثلا ہم اس میں کس حد تک مالکان کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں کہ ہم پہ مالکان کا جبر ہے جس کی بنیاد پر ہم بہت سارے ایسے ایشوز کو اٹھاتے ہیں جو ہمیں نہیں اٹھانے چاہیے؟
دیکھیے, مظہر عباس صاحب نے بہت تفصیلی بات کی اور ان کی گفتگو میں ایک ایک بات بڑی قیمتی تھی. ایک پروفیشنل صحافی جس انداز سے بات کرتا ہے, انہوں نے بڑی توجہات دلائیں کہ جناب اس جانب توجہ کی جائے. اب آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر مظہر کے جوابات پوشیدہ ہیں اس میں آپ کے سوال میں. دو تین باتیں بڑی موٹی موٹی ہیں. پہلی بات تو یہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس سے میں کس حد تک ایک عامل صحافی جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ذمہ دار ہے, یقیناً وہ ذمہ دار ہے. پہلی بات تو بالکل وہ ذمہ دار ہے, اور وہ ایک رپورٹ جیسے کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ ایڈی صاحب کی قبر میں بیٹھ کر ایک آدمی رپورٹنگ کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بڑا پیٹ مارا ہے, اس کو تربیت کون کرے گا؟ اسے کون بتائے گا کہ بھائی تمہیں وقت درکار ہے ابھی؟ کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک محاورہ ہے ہمارے پاس یعنی اردو زبان کا کہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی. تو ایک نیا فقیر جو ہوتا ہے اس کو بھیک کی جلدی ہوتی ہے. تو ایک رپورٹر جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے, جس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے, اچھا پرنٹ میڈیا میں وہ نہیں گیا, وہ ڈائریکٹ یہاں آ گیا, کیمرہ اس کے ہاتھ میں آ گیا, اور وہ اس کو بہت جلدی شہرت بھی ملی اور بہت اچھے پیسے بھی مل گئے. جتنے پیسے آج الیکٹرانک میڈیا میں ایک رپورٹر کو یا کیمرہ مین کو مل رہے ہیں, اتنے پیسے ایک عامل صحافی کو 25-25-30-30 برس لگ جاتے تھے تب جا کر ان کو یہ سیلری پیکج ملتا تھا. خیر, قصہ مختصر یہ کہ جیسا مظہر عباس نے کہا کہ بنیادی ذمہ داری جو پالیسی میکرز ہیں ہمارے, یعنی جو ایڈیٹوریل پالیسیز بناتے ہیں, پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے, لیکن پروفیشنلز کے اوپر کہیں سے کوئی فرشتہ ایک 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 آرڈر نافذ کر دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو. ہمارے مالکان, چینلز کے مالکان, وہ پروفیشنلز نہیں ہیں, تو ان کو پالیسی میکنگ میں نہیں آنا چاہیے. وہ لوگ جو عامر صحافی ہیں ان کے ضیاء الدین صاحب ہیں, ہمارے ملک مظہر عباس بہت بڑے صحافی ہیں, جب یہ کسی ادارے میں کام, اور بہت سے نام, میں کیا نام لیتے چلا جاؤں, جب لوگ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو پالیسی میکنگ میں ان کا ہاتھ ہونا چاہیے. آپ ایک بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹوریل ایڈیٹوریل ایڈیٹوریل, کون دیکھ رہا ہے ایڈیٹوریل؟
یہی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں انیک صاحب, معذرت آپ کو یہاں پر آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں, ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں کس کا قصور ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہی مظہر عباس صاحب, ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بڑی معذرت کے ساتھ, ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انیک احمد صاحب اور اب تمام وہی جو ہمارے معروف اور سینئر صحافی ہیں, یہ پھر بھی کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں. تو کیا ان کی سے نہیں ہے؟ کیا ان کو بولنے نہیں دیا جاتا؟ یا خود بھی ان کی کوئی کمزوری ہے جہاں پر ان کو نہیں بولنے دیا جاتا؟
آپ نے سوال اٹھایا ہے نا, بڑا اہم سوال ہے یہ. ہم اپنے حد تک جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ خود اس بات کے گواہ ہیں. ہمارے جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جیسے رمضان ٹرانسمیشن ہوئی ہے, پورے پاکستان میں کیا کچھ ہوا, ان کو تفریح بنا دیا گیا, کھلواڑ بنا دیا گیا پورے پاکستان میں. اب میرا ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ کیمرہ کیا کر رہا ہے؟ اصل ذمہ دار جو ہے نا کیمرہ ہے. اب کیمرہ کیا کرتا ہے کہ دیکھیے, آپ میرا خیال ہے بہت باخبر ہیں, پاکستان میں یہ ہوا کہ ایک رمضان ٹرانسمیشن کو 3 دن کے لیے کیمرہ نے اس کو پر بین لگا دیا. اسی ٹرانسمیشن نے کیا کیا کہ وہ ہائی کورٹ چلے گئے, ہائی کورٹ جا کے اسٹے لے لیا.
ٹھیک,
تو کیمرہ تو غیر فعال ہو گیا نا.
بالکل. اچھا,
مسئلہ یہ ہے کہ کچھ یہاں پر کچھ بولڈ ڈیسیشنز لینے ہوں گے, ادروائز ایسا نہ ہو کہ معاملہ بہت آگے تک چلا جائے. اور ڈیسیشنز کون لے گا؟ وہ کیمرہ لے گا. ایک کنٹرولنگ اتھارٹی ہو, کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہی اس انداز سے جیسا کرنا چاہیے. رمضان کو کھلواڑ بنایا گیا, دین کو کھلواڑ بنایا گیا, پورے ماہ مبارک میں, یہ مہینہ تقدس کا مہینہ, اس مہینے میں قرآن کریم کے قریب رہا جاتا ہے, یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ, یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ. آپ دیکھیے کہ اس ماہ مبارک میں کیا ہوا, کراچی سے خیبر تک جب تک یہ پرائیویٹ چینل نہیں آئے تھے کیا معاملات ہوتے تھے, کیا ماحول ہوتا تھا. ایک چادر ہوتی تھی, ایک چادر محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس مملکت پر ایک چادر تنیم ہوئی ہے, اور اس میں لوگ اپنی عبادتوں سے منسلک ہوتے تھے.
بالکل ٹھیک ہے انیک صاحب, آپ کو میں یہاں پر تھوڑا سا روکوں گا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ہم اس سے 100% اس میں کوئی ہم آپ سے اس سے وہ نہیں کریں گے, اگری کریں گے اس پہ, بلکہ آپ کی بات کو ہم, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہی چیز اگر امریکہ یا کسی اور معاشرے میں دیکھیں تو وہاں پر تو کوئی رمضان نہیں آتا, وہاں پر تو کوئی اس قسم کی چیز نہیں آتی, لیکن وہاں پر ہم میڈیا کا ایک ذمہ دارانہ رویہ بہرحال دیکھتے ہیں, پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اسی کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی سے بین الاقوامی شعبہ زاد سے تعلق رکھنے والے پروفیسر فیضان حق صاحب نے. پروفیسر فیضان حق صاحب کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ بتائیے, آپ پاکستان اور امریکہ دونوں کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں اور میڈیا کو فالو کرتے ہیں, آپ بتائیے آپ کہاں خامی دیکھتے ہیں؟ کیا تدریس گاہوں میں تربیت کی کمی ہے, یا آن دا جاب پروفیشنل ٹریننگ کی کمی ہے, یا اس کے بعد جو پالیسی میکنگ کی جیسے بات کر رہے ہیں انیک احمد صاحب اور مظہر عباس صاحب, وہاں پر کمی دیکھی جاتی ہے؟ آپ کا کیا اس میں, آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟
سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایسے معتبر ناموں کے ساتھ میرا نام آ رہا ہے. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں کمیونیکیشن بھی پڑھاتا ہوں, اس میں ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن میں ہوں, بفلو اسٹیٹ کالج یونیورسٹی آف بفلو کا, سنی کا. اس میں میرا جو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بڑے شوق سے پاکستانی چینلز دیکھتا ہوں. میں نے وہ اردو پیکج لیا ہوا ہے پورا پاکستان کا. تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ایک ارتقا سے گزر رہا ہے, ایک ایولوشن سے گزر رہا ہے. اور میں بحیثیت خود حکومت کے کنٹرول کے خلاف ہوں, اس لیے کہ حکومتیں جو ہیں وہ جب آتی ہیں, اور کیونکہ ہماری جمہوریت, ہماری آزادی اظہار اور آزادی رائے کا جو معاشرہ ہے, جو ہماری وہ بھی ایک ارتقا سے, ایک ایولوشن سے گزر رہا ہے, اور اس میں ہمیں زیادہ رکھنے نہیں ڈالنے چاہیے, نہ ہی اس پہ ہمیں بہت زیادہ ان کو بتانا چاہیے, کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں گی, اور ہو رہی ہیں. لیکن البتہ میں کچھ چیزیں رجحانات ہیں جو میں نے دیکھے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں. وہ یہ ہے کہ جب کارپوریٹ میڈیا امریکہ کو ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کارپوریٹ میڈیا کو, تو ہم دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں. یہاں کا کارپوریٹ میڈیا ہے جو بڑا میڈیا ہے, اس وہ خاصا وہ کانٹریکٹ پہ بیس کرتا ہے جو کہ رپورٹرز اور جو اور کارپوریشنز کے درمیان ہے, اور پھر ان کی امبریلا آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کنٹرول کرتی ہیں, اور وہ ایجنڈے کو کنٹرول کرتی ہیں, یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتی.
بالکل ٹھیک ہے, بالکل.
اور نہ صرف یہ کہ وہ کرتی ہیں بلکہ یہاں پر یہ بات بھی آپ نوٹ کیجئے کہ سب نہیں لیکن جو کئی چینلز اور کئی مین سٹریم جو بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھنے والے اخبارات ہیں یا میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, ان پہ ان کا بڑا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ.
بالکل.
جس میں ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خاص طور پہ, جس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ قطرہ قطرہ باہر نکلتا ہے جیسے جیسے انٹرسٹ ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. اس لحاظ سے جب میں پاکستان کا میڈیا دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ پاکستان کا میڈیا مجھے کئی بار زیادہ آزاد نظر آتا ہے یہاں سے بھی. اور یہ آزادی جو ہے, کیونکہ ایک تو یہ نئی نئی ملی ہے, اس کو ایک ارتقا سے گزرنا ہے, اور دوسرے ساتھ یہ ہے کہ یہ وہ آزادی ہے جو امریکن میڈیا ابھی تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہے اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہاں پر جو چیز ہے وہ ایک ٹریڈیشنل میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف جا رہی ہے, مگر جو سوشل میڈیا ہے وہ پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر جو ملک ہیں ممالک ہیں ان پر ایک دم برس پڑا. ایک دن صبح اٹھے تو سوشل میڈیا موجود تھا اور اس نے بہت سی آسانیاں بہم پہنچائیں, جس میں لوور کاسٹ بھی شامل ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے چینلز فٹافٹ آ گئے اور سب کچھ ہو گیا. تو وہ ارتقا جو ہے اس میں میں یہ جو ہے کہ اگر سٹے آرڈر مل جاتا ہے کورٹ سے تو یہ ایک اچھی بات ہے, یہ بری بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستے موجود ہیں, لیکن لوگوں کا ٹیسٹ اس جگہ تک جانا جو ہے اس کو ہم روکیں گے نہیں, کیونکہ لوگ جب آپ چیز ایسی چیز کو روکتے ہیں تو آپ اس سوچ کے ارتقا کو بھی روک دیتے ہیں, پھر آپ وہ جو ڈیبیٹ ہے اس کو کمپرومائز کر جاتے ہیں, پھر وہ لوگ جنہوں نے ایک اچھی ڈیبیٹ دینی ہوتی ہے, اچھی چیزیں بتانی ہوتی ہیں, وہ بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں.
شکریہ فیضان صاحب. میں یہاں ڈاکٹر توصیف صاحب کی طرف جاؤں گا. توصیف صاحب, کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں کہ کسی طرح کی کوئی ریگولیشن, مثلا گفتگو کو روکنا نہیں چاہیے, مکالمے کو روکنا نہیں چاہیے, یعنی حکومت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, میڈیا کو خود ہی گرو کرنا چاہیے, خود کو خود ہی ریگولرائز کرنا چاہیے, کیا یہ ممکن ہے؟
دیکھیے, یہ ممکن ہے اور یہی ہماری ضرورت ہے. اگر ہماری میڈیا کی جو 63 سالہ تاریخ ہے اس میں 1988 تک تو وہ پابند تھا ریاستی اداروں کا, اور اس کے بغیر وہاں کچھ نہ شائع ہوتا تھا اور ریڈیو ٹی وی کے سرکاری کنٹرول میں تھے. اب جو ہمارے یہاں الیکٹرانک میڈیا آیا, اس کی ہمیں اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے, ہمارے یہاں جو ہے فری مارکیٹ اکنامی اور ٹیکنالوجی کا ملاپ ہوا ہے, یہ دنیا میں اور ممالک میں بھی ہوا تھا, تو اس ملاپ کے نتیجے میں ہر چیز دکھ رہی ہے. تو میڈیا پہ, کیونکہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہاں کیونکہ ایڈیٹر کا ادارہ موجود نہیں ہے, نہ وہ اسے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہر چیز کو بیچتے ہیں تاکہ ان کی رینکنگ بڑھے اور ان کے اختیارات بڑھے. یہ جو اب اس سے پہلے ہمارے دوست ذکر کر رہے تھے رمضان کے پروگراموں کا, وہ بھی وہی ہے کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اگر رمضان کے پروگرام نہیں ہوتے تو ٹی وی چینلز کی آمدنی زیرو تک ہوتی. اب یہ رمضان کے پروگرام آئے, اس میں انہوں نے نئی چیزیں شامل کی, ظاہر ہے اس کے نتیجے میں لوگ اٹریکٹ ہوئے, اس کی آمدنی بہت حد تک پہنچ گئی, اس میں بہت ساری منفی چیزیں بھی ہوئی, اس میں قندیل بلوچ کا منفی معاملہ بھی ہوا. تو یہ بنیادی معاملہ مارکیٹ اکنامی اور ٹیکنالوجی کا ہے, اس کو ریاست نہیں روک سکتی, نہ ریاست کو روکنا چاہیے. ریاست جب بھی مداخلت کرے گی تو عوام کا جاننے کا حق قتل ہو جائے گا, اس کی بڑی مثال ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز سے بڑے قریبی تعلقات ہیں عسکری اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ ایک حد تک عسکری اسٹیبلشمنٹ کے میسج کو بہت زیادہ برتری دیتے ہیں. 2007 تک ایسا نہیں تھا میرا خیال ہے, اس کے بعد یہ تبدیل ہوا ہے, اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس پہ تقریباً وہی بات کی جاتی ہے جو عسکری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, ایون کہ سول گورنمنٹ کی بات بھی نہیں کی جاتی. تو اس حد تک تو قریب آ گئے, مگر جو باقی معاملات ہیں, خاص طور پہ جو سب سے بڑا سب سے بری صورتحال ہے وہ خبر کی ہے, کہ خبر کی آبجیکٹیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. یعنی خبر نہیں ہے, جو کچھ آتا ہے الیکٹرانک میڈیا پہ وہ کچھ اور ہوتا ہے. اس طرح ٹاک شوز کا معاملہ بہت زیادہ ہے جو جمہوریت کے خلاف ہے, انسانی حقوق کے خلاف اس میں باتیں ہوتی ہیں, اور ایک خاص قسم کا ایجنڈا سامنے آتا ہے جس سے لوگ اب بور ہو رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ چونکہ نیوز کا طالب علم ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ خبر کی حرمت ہر صورت میں برقرار ہونی چاہیے, اور اس کے لیے عوام میں ادارے بننے چاہیے, سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے. دوسرے ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی حقوق عزت کے قوانین پر, وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور عدالتی نظام جو ہے اس بارے میں بڑا نافذ ہے, بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں.
اچھا توصیف صاحب, اسی بات کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہوئے میں انیک صاحب سے بات کروں گا. انیک صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت پاکستانی میڈیا کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں, اخلاقی آپ نے بات کری, اس کے علاوہ جو میں ایک چیز دیکھتا ہوں اور ہم لوگ عموماً اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیمرہ لگا دیا جاتا ہے اور ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈرائنگ روم میں گفتگو ہو رہی ہے, اور ایشوز کو پیچھے ہٹا کر نان ایشوز کے اوپر مستقل پاکستان میڈیا میں بات ہو رہی ہوتی ہے, ذاتی زندگیوں کو لے کے. ابھی حال ہی میں ہم نے قندیل بلوچ کا سلسلہ دیکھا. اس کے علاوہ آپ کسی سیاستدان کا نام لے لیجئے, عمران خان کی شادی سے زیادہ ہمیں میڈیا کو ہمارے انٹرسٹ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ عمران خان آگے کرنے کیا جا رہے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عمران خان اسی چیز کو لیتے ہوئے سیاستدان بھی اپنا رویہ بدل لیتے ہیں, وہ بجائے ایشوز پہ بات کرنے کے ہنسی اور مذاق اور ذاتی پہلوؤں کے اوپر آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں اپنے جلسوں میں بھی, اور بجائے اس کے کہ ہم جب یہاں پر امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ نیشنل ڈبیٹ ہوتی ہے آپ کی, آج کل یہاں پر الیکشن کی ڈبیٹ ہوتی ہے, سی این این بھی دکھاتا ہے اور دوسرے تمام چینلز دکھاتے ہیں, اس میں وہاں پر روک دیا جاتا ہے ان کو, ان سے بولا جاتا ہے, اوباما بھی جس وقت صدر بھی تھے تو اس وقت ان کو کھڑا کیا گیا کٹہرے میں اور ان سے بولا گیا کہ آپ کو ہم 3 منٹ دیں گے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ اگلے اپنے عہد میں ہیلتھ کے اوپر کیا کام کریں گے, اس کے بعد ان سے بولا جاتا ہے آپ تعلیم پر کیا کام کریں گے, لیکن ہمارے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی, ایشوز سے کیوں ہٹ گئے ہم لوگ اور ایشوز پر کیوں نہیں بات کرنا پسند کرتے, کیا عوام میں اس کا رجحان نہیں ہے یا ہمارے ایشوز کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ پاکستان میں کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, پاکستان میں کتنے لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی, پاکستان میں مہنگائی کتنی ہو رہی ہے, پاکستان میں آگے گلوبل انوائرمنٹ کا کتنا بڑا ایشو آ رہا ہے, پانی کا فقدان ہونے والا ہے, ان ایشوز کو ہم کہیں نہیں دیکھتے میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟
یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا. ابھی میرا خیال ہے ڈاکٹر فیضان نام بتایا آپ نے, کہ ڈاکٹر فیضان نے ایک بات بڑی شاندار کہی, انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ارتقائی منازل طے کر رہا ہے. وجہ فرمایا, آپ نے تمام جو ایشوز اٹھائے ہیں کہ اس میں ہمارے پولیٹیشنز ہوں, آپ نے اوباما کی مثال دی کہ اوباما کہتے ہیں کہ ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں, جاب کے ایشوز کیا ہیں, وہ اس نے کہا تھا ایک بڑے لیڈر نے, اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو سیاستداں ہوتا ہے وہ اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتا ہے اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے. ہمارے پاس جو لیڈر ہیں, اب آپ دیکھیے میں یہاں پر نام کیا لوں, انہیں معلوم ہے کہ جب ہم ایک ولگر گفتگو کریں گے, معیار سے دیگری بھی گفتگو کریں گے تو ہماری ریٹنگ ہوگی. ہمارے پاس ایک بڑے سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے, انہوں نے میڈیا پہ آ کے کئی چینلز پر, میں خود سنا ہے ان کی زبان سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں آتا ہوں چینل پر تو چینل کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے, اس لیے میں آپ مجبوری ہوں, اور آپ کا نام ہے شیخ رشید. اب آپ یہ دیکھیے کہ شیخ رشید ہوں یا اور کوئی بھی نام لے لیجئے, میں مزید نام نہیں لینا چاہتا, کیا یہ ایشوز ان کے ذہن میں ہیں کہ ہیلتھ ایشوز کیا ہوتے ہیں, خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے, فائنینس کیا ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن کے ایشوز کیا ہوتے ہیں, امینڈمنٹس کیا ہوتی ہیں, 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو کون سے حقوق دیے گئے ہیں, آنے والا کل کیسا ہوگا, ایجوکیشن پالیسی کیا ہوتی ہے. ہمارے پاس جیسے فیضان صاحب نے کہا ارتقائی منازل ہیں. ابھی ہم 6 مہینے کے بچے کو قورمہ اور نہاری نہیں کھلائیں,
لیکن سر اس میں 15 سال ہو چکے ہیں, ہم کتنے 15 سال کے اس طرح کے اور ادوار دیکھیں گے جس میں ہم ڈیکیڈز گزرنے کے بعد بھی ہم شاید اسی مہر پہ نہیں کھڑے ہوں گے, ہم بہتری کے بجائے ہم بدتری کی طرف نہیں جا رہے.
جس دن پرائیویٹ پاکستان میں, میں نے اس دن پرائیویٹ میڈیا کو جوائن کر لیا, 14 اگست 2002 سے لے کے آج تک ہمارے سامنے تمام ارتقائی منازل طے ہوئی ہیں, ہمیں معلوم ہے کیا کیا ہو رہا ہے. اس میں کئی ایشوز ہیں, لیکن اب آپ, میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ مجھے اجازت دیں تو سولوشن کی طرف آتے ہیں, کرنا کیا ہے.
بالکل, سولوشن پہ جانے سے پہلے ہم چھوٹا سا یہاں پر سر یہاں پر آپ کو معذرت, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم سولوشن کی طرف بالکل آگے بڑھتے ہیں, چھوٹا سا ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے انشاءاللہ اسی ٹاپک پر. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عمیر بن ریاض اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت پروفیسر فیضان حق, بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے, اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ساتھ ہیں, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا انیک احمد صاحب, آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں, ہمارے ساتھ رہیے, ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ فیضان صاحب، ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ فرما رہے تھے کہ بغیر کسی رکاوٹ ڈالے اور اسٹیٹ کنٹرول کے بغیر میڈیا کو گرو ہونے کا موقع دیا جائے۔ یہ فرمائیے کہ امریکہ میں کتنا عرصہ لگا ہے الیکٹرانک میڈیا کو گرو ہونے میں، ذمہ دار ہونے میں، اپنے ریگولیشنز خود بنانے میں، اور کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نہ کسی موڑ پہ تو ایسے ادارے کی ضرورت پڑے گی، ایسے میکینزم کی ضرورت پڑے گی جہاں پہ اگر میڈیا کا اپنا میکینزم فلاپ ہو رہا ہو تو کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی موجود ہو جو اس کو بہتر کر سکے۔
جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے جو میڈیا سے یہ کہے کہ یہ کنٹینر، یہ چیز آپ ڈالیں اور یہ نہ ڈالیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ پبلک آؤٹ کرائی پہ لوگوں نے بند کیے ہیں، یا کاپی رائٹس ایشوز جو ہیں، جو لیگل ایشوز سمجھے جاتے ہیں، اس پہ چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کر کہا ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے۔ لیکن آپ کو سوچئے کہ یوٹیوب، آج تک آپ نے نہیں سنا کہ امریکہ میں یوٹیوب چینل بین ہو گیا ہو یا کسی کا ویڈیو ختم کر دیا گیا ہو۔ یہ اصل میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے 100 سالوں میں دنیا میں جو علم ہے وہ 2 دفعہ ڈبل ہو چکا ہے، جو کہ پہلے 1500 سالوں میں ڈبل ہوا تھا، اور اس کے بعد اور یہ اگلے 12 سالوں میں ایک دفعہ اور ہو جائے گا۔ اور اس لحاظ سے جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے ساتھ پیس رکھنے کے لیے بہت سے یہ جو میڈیا آؤٹ لیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان میں، یہ لپیٹ دیے جائیں گے، کیونکہ یہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ اب اس میں ایک تو مارکیٹ فیکٹر ہے جو کہ چل رہا ہے کہ کون کتنے اشتہار بیچتا ہے، کون کس کے پاس کتنا پیسہ آتا ہے۔ اس کے پاس جو دوسرا فیکٹر آتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، ڈلیوری سسٹمز آپ کے پاس کیا ہیں، اور پاکستان کے ڈلیوری سسٹم جو ہیں وہ زیادہ چیپ ڈلیوری سسٹمز کی طرف جائے گا، کیونکہ پاکستان کی اکنامکس ایسی ہے۔ اور جو تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی پروفیشنلزم یا ان کی کمپیٹنس لیول جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں تو پہلے وسائل ہو گئے، اس کے بعد ڈلیوری آف وسائل جو ہیں، جو وسائل کو پہنچانا ہے ان کا جو ذریعہ ہے دینے کا وہ ہو گیا، اور پھر آ گیا کمپیٹنس یا لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا۔ ان 3 چیزوں کو ساتھ لے جانے کے لیے اس جگہ کو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم یہ ایسے ہے کہ جب جیسے اور یہ جو 15 سال کا سفر پاکستان نے کیا ہے، یہ 15 سال کا سفر نہیں ہے، یہ کئی 100 سالوں کا سفر ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے جمال الدین افغانی جب آتے ہیں ہندوستان، وہ اخبار نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، سید احمد خان کرتے ہیں، پھر مولانا ظفر علی خان ہیں۔ یعنی یہ ایک ہماری تاریخ ہے، یہ نہیں کہ کس ذریعے سے کہا گیا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کب کہاں کیا کہا گیا۔ چاہے وہ امام مالک ہوں جو کہ کہیں کہ بھئی یہ جو طلاق ہے جو خلیفہ نے کروائی ہے وہ خلاف ہے وہ شریعت کے، تو وہ بھی ایک آزادی اظہار ہے۔ تو ہماری یہ ٹریڈیشن جو ہے ہمیں وہاں سے لینی چاہیے، یہ نہیں کہ 15 سال میں کیا ہوا، کیونکہ انسان ارتقاء سے ضرور گزرتا ہے، مگر انسان کے اصول اور انسان کی جو انسانیت ہے وہ تو بہت پرانی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ، نوائے وقت اور مساوات، ان سب اخبارات نے اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے اچھے رول جو ہیں، بڑے بولڈ رول ادا کیے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں، یہ اس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جس زمانے میں وقت کی سخت کمی ہے، الفاظ کو سیکھنے اور سکھانے کا وقت نہیں ہے، آپ نے اپنی زبان ایک اور رومن لیٹرز میں لکھ کر پہنچانی ہے لوگوں کو، اور اسی کو لوگوں نے پڑھنا ہے۔ ایک ایسا ارتقاء کا دور ہے جس کو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اٹ از دی سروائیول آف دا فٹسٹ۔ تو اس میں آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا اس کے لیے ہے کہ اگر اس میں بھی اگر آپ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو جو وہ چیز اتنی میوٹیٹ ہو جائے گی کہ اس کو سنبھالنا آپ کے لیے ناممکن ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کے راستے سے ہٹ کر اس کو کنارے دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنے فلو میں جاری رہے۔
تو توصیف صاحب میں یہاں آپ سے سوال کروں گا کہ ارتقائی سفر ہمیں پرنٹ میڈیا میں تو نظر آتا ہے, پاکستان کا پرنٹ میڈیا ابتدا سے ہی میچور رہا ہے, ظاہر اس میں برے صغیر کی ماضی میں جو صحافت رہی ہے اس کا بڑا کردار تھا, بہت بڑی بڑی شخصیات نے ہمارے لیے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جس کو فالو کیا گیا, لیکن الیکٹرانک میڈیا کا سفر تو ارتقائی سفر نہیں کہا جا سکتا, ہم تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زوال کا سفر ہے, مستقل بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں معاملات, یعنی کسی طرح کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کس حد یہ ارتقا ہے آپ کے خیال میں, یا یہ خود ہی کوئی ایک دم ایسا موڑ آئے گا جہاں ارتقا شروع ہو جائے گا؟
ارتقا ہے اور پچھلے 15 سال میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی, یہ بڑی کمپلین چلی سول سوسائٹی میں کہ ریپ ویب کمز کا ایکسپوز نہ کیا جائے, جو بچے مسائل کے شکار ہوتے ہیں انہیں ایکسپوز نہ کیا جائے, اس کے نتیجے میں جو بڑے چینلز ہیں انہوں نے ضابطہ اخلاق بنا لیا, اب وہ ریپ ویب کمز کو اور بچوں کو اس طرح ایکسپوز نہیں کیا جاتا, اور مجھے جہاں تک میرے علم میں 2-3 چینلز ایسے ہیں جہاں ریویو کمیٹیاں بن گئی ہیں, جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں ان کو ان کے ماہرین سنتے ہیں اور 30 سیکنڈ کا چاہے 15 سیکنڈ کا ان کے پاس وقت ہوتا ہے جس میں وہ کسی چیز کو روک دیتے ہیں. ایک تبدیلی تو آئی ہے مگر یہ تبدیلی محسوس نہیں ہوتی عام لوگوں کو, تو اس کا دائرہ بڑھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے میرا خیال ہے یہ 2-3 بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ عزت کے قوانین کو آسان ہونا چاہیے, عدالتی نظام کو آسان ہونا چاہیے, دوسرے پمبرا جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے جس میں 2-3 چیزیں مل گئی ہیں, یعنی وہ لائسنس بھی دیتا ہے, وہ الزام بھی لگاتا ہے, وہ سزا بھی دیتا ہے, اس کو علیحدہ ہونا چاہیے. ایک الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایک آزاد ادارہ بننا چاہیے جس میں لوگ شکایتیں کر سکے, جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو, بہت سارے ممالک میں ہے تو اس میں لوگوں کو موقع ملے گا وہاں جانے کا. اور تیسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کو, سول سوسائٹی کو, سیاسی جماعتوں کو, اساتذہ کو فیڈ بیک دینا چاہیے, اس کے بہت سارے طریقے ہیں کسی بھی پروگرام کے بارے میں, کسی غلط خبر کے بارے میں, یہ تو جو عوام کا فیڈ بیک ہوگا یہ تبدیلی لے کے آئے گا. ریاست کو کنٹرول کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, مگر ہم اس طرح آزاد ادارے بنا کے لوگوں کو موقع دے کے, اور ایک اہم بات یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کا کچھ ڈھانچے کا قانون نہیں ہے, یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اخبارات ہیں ان کے لیے نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ ہے جس کے تحت وہاں کے کارکنوں کو, صحافیوں کو تنخواہیں منیمم ملتی ہیں, ڈھانچہ موجود ہے. الیکٹرانک میڈیا کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے, تو یہ قانون بننا چاہیے, اس میں ایڈیٹر کا ادارہ آنا چاہیے, باقی لوگوں کی کیٹیگری ہونی چاہیے. شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ پاکستان میں جو الیکٹرانک چینل ہے اس کو 30% لوگوں کی تنخواہیں تو بہت زیادہ ہیں, باقی 70% لوگوں کی تنخواہیں 30 اور 40 ہزار اور بعض چینل میں اس سے بھی کم ہے. یہ ساری چیزیں اس خبر کے معیار پہ, اس کے پروگرام کے معیار پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. سپریم کورٹ نے ایک رپورٹ بنائی تھی, ناصر اسلم زاہد اور جاوید جباد کا جو کمیشن ہے اس نے بہت اچھی سفارشات پیش کی, مگر بدقسمتی سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس رپورٹ پہ بحث کرے, اس کو مزید بہتر بنائے, اس کے لیے قانون سازی کی جائے, تو یہ تمام اداروں میں اس پہ بحث ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی کوئی اچھی چیزیں سامنے آ سکتی.
سر یہ بتائیے گا کہ کیا ایویلیویشن کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے اس کا, آپ یہ بتائیے اس میں کس کرائیٹیریا کے اوپر کیا کوئی کرائیٹیریا ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, کیا آپ جیسے سارے استاد اور اساتذین, اساتذہ اس کے علاوہ تمام سینئر صحافی اور دوسرے شعبہ ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اگر سب مل کر ساتھ بیٹھے ہیں, یا کس طرح سے کیا ایویلیویشن کرائیٹیریا ہونا چاہیے اس کا, کس معیار پر یہ سیٹ کیا جائے گا کہ کیا نیوز انفارمیشن کس طرح سے ہمارے یہاں پروڈیوس ہونی چاہیے اور کس طرح سے اس کو آن ایئر کرنا چاہیے؟
دیکھیے وہ تو اس کا طریقہ کار ہے, مگر دیکھیے ضابطہ اخلاق کے بارے میں, قوانین کے بارے میں این جی اوز نے بہت زیادہ کام کیا ہے, یونیورسٹیز میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ ناصر اسلم زاہد اور جاوید جباد نے اس کا جو کمیشن تھا جو سپریم کورٹ نے بنایا, اس کی بہت کمپریہنسو رپورٹ ہے. ان چیزوں کو پارلیمنٹ میں بحث ہونا چاہیے, میڈیا میں تو اس پہ بحث ہوتی ہے, یونیورسٹیز میں بھی اس پہ بحث ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں کچھ تبدیلی آئی ہے, تو یہ اصل میں قانون سازی کی طرف جانا چاہیے. ہمارے سامنے جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے ڈھانچے کے قوانین موجود ہیں, انگریزوں کے بنایا ہوا حیثیت عزت کا قانون بھی موجود ہے, عدالتی نظام بھی بڑا پرانا موجود ہے, اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر پمبرا کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, پمبرا کو صرف لائسنس کا ادارہ ہونا چاہیے, شکایت اور سزا دینے کا ادارہ کوئی دوسرا بننا چاہیے, اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نہ میڈیا مالکان شامل ہو, نہ صحافی شامل ہو, بلکہ سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, وکیل, ڈاکٹر, اساتذہ, جیسا کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, اور پھر وہ فیصلہ کریں کسی شکایت کے اوپر کہ وہ کس ضابطہ اخلاق کے مطابق آتی ہے. اس وقت جو نظام ہے وہ پمبرا کے لوگ لاکھ یہ دعویٰ کریں کہ وہ خود مختار ادارہ ہے, مگر سب جانتے ہیں کہ وزارت اطلاعات کے اندر میں وہ کام کرتا ہے, اس کے دباؤ کے تحت فیصلے کرتے ہیں تو اس کے
بالکل بالکل اسی معاملے سے ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں پیمرا سے کسی سے رابطہ کریں, اور پرویز رشید صاحب کو بھی ہم نے مدعو کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہم کوشش بھی کی تھی ہم نے کہ افسار عالم صاحب سے بھی رابطہ ہو سکے لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہمارا. اس وقت ہمارے ساتھ رضوان رضی صاحب ہیں, عمیر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
جی رضوان صاحب معروف میزبان ہیں, ٹی وی پرسنالٹی ہیں, سینئر صحافی ہیں. رضوان صاحب یہ بتائیے کہ جو ایشوز ہیں میڈیا خود ہی ایشوز اٹھا رہا ہے, جس طرح توصیف صاحب نے بات کی کہ قانون سازی نہیں ہے میڈیا کارکنوں کے حقوق کے لیے, لیکن اس پہ تو خود میڈیا ہی بات نہیں کرتا, کون کرے گا اس پہ بات؟
دیکھیے پاکستان کے اندر جو میڈیا آیا ہے اس کے لیے ابھی جو میرے سے پہلے صاحب بات کر رہے تھے میں جو کا نام بھی جان پایا
پروفیسر توصیف احمد صاحب,
میں کریکشن کر کے تھوڑا سا آگے جانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے پیمرا کی اس کے اندر اساتذہ کی نمائندگی بھی ہے, سول سوسائٹی کی بھی ہے, اور اس کا پیمرا کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ایک ممبر کے طور پہ پیمرا کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے. مطلب جیسے لاہور میں کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے تو ہمارے پروفیسر مہدی حسن صاحب ہمارے استاد رہے ہیں صحافت میں, اب بھی پڑھاتے ہیں اور وہ اس کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ بھی جو اس میں نامینیٹڈ ہیں خواتینوں حضرات وہ زیادہ تر اسی طرح اکیڈیمیا سے ہیں یا سول سوسائٹی سے ہیں, تو وہ فورم تو موجود ہے. ہم اس فورم کو پراپرلی اگر یوز نہیں کرتے ہیلو
جی 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 بالکل
ہاں, اگر ہم پراپرلی یوز نہیں کرتے تو اس میں ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, دیکھیے میں ذاتی طور پہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں ہفتے میں ایک ایک دن جا کے, اور مجھے وہ طلبا کا ایک فیڈ بیک بھی ہوتا ہے. ہم جب طلبا کو ایتھکس اور موریلٹی بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ عملی فیلڈ میں جانے کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ سر آپ نے تو ہمیں کیا پڑھایا, آپ نے تو جھکی ماری ہے, کیونکہ جو آپ ایتھکس اور موریلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو وہاں پہ مستعمل ہی نہیں ہے. سیٹ کہتا ہے کہ ریٹنگ لاؤ ورنہ نوکری سے سارے کو, اور ریٹنگ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی فالٹی نظام ہے. میرا خیال ہے کہ اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ایک ہم نے ریٹنگ بنانے والی ایجنسی ہے, میں ریسرچ بھی پڑھی ہے, میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں, ایم فل کیا ہے اس میں ریسرچ پڑھی ہے, ایم اے میں ریسرچ پڑھی ہے. ہماری جو ریٹنگ ہے وہ ریسرچ کے کسی معیار پہ پوری نہیں ہو سکتی. اس کے پیرامیٹرز آج تک ڈکلیئر نہیں کیے گئے کہ کن پیرامیٹر کے اوپر وہ ریٹنگ جاری ہوتی ہے. وہ ایک فالٹی اور شیڈی ایشو ہے, لیکن کیونکہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی بنا رہی ہے اور وہ پرائیویٹ کمپنی جاری کرتی ہے اور اسی کی بنیاد پہ اشتہارات جاری ہونے ہوتے ہیں, تو ہم نیوز چینل نہیں چلا رہے ہوتے, ہم انٹرٹینمنٹ ڈراما اور پتہ نہیں کیا کیا ایک ملحوبہ چلا رہے ہوتے ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں پروگرام کرنے کے لیے یا پروگرام پروڈیوس کرنے کے لیے.
شکریہ.
میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دوست نے یہ کمپلینٹ کونسل ہے اس کو علیحدہ قرار دے دیا, یہ بڑی ذاتی ہے. وہ صرف سفارش کرتی ہے اور پیمرا کا جو بورڈ ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ اس کی منظوری دیتے, پھر اس سزا پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سفارش کرے وہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جائے, تو ہمیں حقائق کو نہیں مس کرنا چاہیے, خاص طور پہ عالمی ادارے پہ ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ پیمرا جو ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اس کی جو کمیٹی ہے وہ بھی پیمرا کا ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی ضرورت ہے جو میڈیا کی مانیٹرنگ کر سکے, جو عوام کو جاننے کے حق کا تحفظ کر سکے.
بہت شکریہ توصیف صاحب اس وضاحت کا. میں انیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ ایک مختلف شو کرتے ہیں جو دیگر شوز جو اس ٹائم سلاٹ پر ہوتے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ ایسا شو سننا نہیں چاہتے, کیونکہ ابھی مارکیٹ اکانومی کی بات ہے, کہا گیا کہ جو بکے گا وہی دکھایا جائے گا, تو آپ بھی تو ایک مختلف شو کر لیتے ہیں اور وہ بھی سسٹین کر رہا ہے مارکیٹ میں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ گنجائش موجود ہے بہت کچھ بہتر دکھانے کی بھی؟
دیکھیے وہ خواہش موجود ہو یا نہ ہو یا اس کی پذیرائی ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو, ہم تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ, ہم تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور وہ ہم کیے جائیں گے, اور ہم تو قال اللہ قال رسول کی بات کرتے ہیں اور وہ کیے جائیں گے. لوگوں تک بات پہنچانی ہے, ابلاغ کرنا ہے, لیکن یہ ایشو جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر, ہم کیونکہ کینوس اس کا بہت بڑا ہے آپ کے پروگرام کا اور آپ کے موضوع جو ہیں وہ بہت زیادہ موضوعات آ گئے اس میں. اب میں دو چار باتیں یہاں کہنا چاہوں گا جو آپ کے گفتگو میں آئیں. یہ بات اب اس کو یوں چلتے ہیں کہ جیسے پیمرا آزادانہ ذمہ دارانہ خود مختارانہ پالیسی کا حامل ہے یا نہیں ہے. جناب والا یہاں پر بہت ساری گفتگو ابھی ہوئی, اس میں کچھ کنٹرڈکشن بھی آئے. ایک بات اور یہ نہیں آئی اس درمیان میں, وہ بھی آنی چاہیے کہ پیمرا پر چینلز کا دباؤ کتنا ہوتا ہے. ابھی یہ بات آئی کہ پیمرا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا, منسٹری کا ایک ذیلی ادارہ ہے, خواب افسار عالم ہوں یا کوئی بھی ہوں, ان کا بھی ایک تعلق کبھی نہ کبھی رہا ہے چینل سے. آج ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں اور بالکل مصدقہ ذرائع سے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ پیمرا پر بھی بہت سارے چینلز کا دباؤ ہے. ایک بات یہ, دوسری بات ابھی ایک آئی تھی بڑی اہم بات, کہ یوں جو کچھ ہو رہا ہے نا, کنٹرولنگ اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے, جسے کہتے ہیں نا کہ لیٹ دم سلائڈ, جو ہونا جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے, خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. نہیں جناب والا, ایسا نہیں ہے. ہم کس قیمت پر الیکٹرانک میڈیا کو عوام میں انفلوئنس کرنے کا لائسنس دے رہے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں, کچھ نزاکتیں بھی ہیں, کچھ بہت حساس باتیں ہیں. ہر بات کیا الیکٹرانک میڈیا پر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے, دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں بھی خیال رکھا جاتا ہے. ہمارے پاس لگتا یہ ہے, اور ابھی کسی نے بات کہی بھی تھی اور بالکل درست کہی تھی, کہ مادر پدر آزاد ہے میڈیا, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی چیک کرنے والا نہیں. میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ پیمرا ایک آرڈر جاری کرتا ہے, 3 دن کے لیے نشیات روکتا ہے, اور ایک صاحب جاتے ہیں اور وہ جا کر اسٹے لے لیتے ہیں. یعنی ایک
مذاق
ہے نا, ایک
کھلواڑ ہے. یہی بات انیک صاحب, انیک صاحب یہی بات آپ کی, سوری بات کاٹ رہا ہوں, اسی بات کو بتائیے گا. مطلب اخلاقی طور پر ہم اتنا گر چکے ہیں کہ میڈیا کی کوریج کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں تو میڈیا بھی ذمہ دار تھا نا, قندیل بلوچ کے قتل میں بھی. اس کے علاوہ مطلب ہم لوگوں کی بالکل میڈیا کے اوپر ہم جو چیزیں دکھا رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو قتل کرنے کی,
جس نے ان کو پروگرام نہیں کیا, ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹٹول نہیں کیا, کس طرح کے زومانے فقرے کہے گئے قندیل. یعنی اس وقت میڈیا نابالغ میڈیا ہے ہمارا.
اس میں سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟
میں نے ابھی کہا تھا
سزائیں کب ہوں گی سر, میرا سوال یہ ہے کہ سزائیں کب ہوں گی, کب ان لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں کب پہنچایا جائے گا, کب سزائیں ہوں گی؟ کیونکہ اب تو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. اس میں
پیمرا کو, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو, اور میں ایک بات اور کہوں گا, شاید میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے, اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, ادروائز ہم مسلسل شکایتیں کرتے رہیں گے. اور جسے کہتے ہیں نا بقول دلاور تگار کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے, تو وہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہوتے رہیں گے, ہم یہ لفظوں کی جگالی کرتے رہیں گے, حالات تبدیل نہیں ہوں گے.
شکریہ انیک صاحب. میں
اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے.
جی بالکل, بہت شکریہ. یہاں ہم ڈاکٹر توصیف احمد, پروفیسر فیضان حق اور انیک صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, جو درس و تدریس اور ریسرچ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور واشنگٹن میں واقع مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں, آپ کی پالیسی پہ نظر ہے, یہ فرمائیے کہ معاشرے کی اقدار کا خیال رکھنا میڈیا کی ذمہ داریوں میں کتنا اہم ہے, کیا اسے رکھنا چاہیے, اور یہ جو کی پشنگ کا عمل ہے, یعنی میڈیا جو اقدار کو کی پش کرتا ہے, اسٹینڈرڈ تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, کس حد تک کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا ریئیکشن تو ہوتا ہے.
جی اس میں ایک, اگر ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں تو اس میں تو یہ ہے کہ اقدار کی ایکچولی ڈیفینیشن بھی کرنی پڑے گی, چونکہ مختلف جو لوگ ہیں یا مختلف جو شعبے ہیں ہمارے معاشرے کے, وہ ایک اقدار کو صحیح سمجھتے ہیں, دوسرے اس کو صحیح نہیں سمجھتے. تو اس لیے اس کے درمیان کہیں بیلنس رکھنا پڑے گا. مطلب مثال کے طور پہ میں ایک ریسرچ ہم نے کی تھی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک ڈرامے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا, تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ریزنٹ کیا کہ یہ آپ نے عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. لیکن حیرت اس وقت ہوئی کہ جب ایک خاصی تعداد نے اس کی تعریف کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو ایک اور تھپڑ رسید کرو. یعنی کہ جو آڈینس ہیں وہ اسی طرح ریسیو کر رہے ہیں اس میسج کو یا وہ جو بھی انہوں نے دکھایا ہے, جس طرح کہ ان کے اپنے اقدار ہیں. تو اس لیے اس کے درمیان ایک سنتھسز کہیں بنانا ہوگا جس میں یہ اقدار جو ہیں پروموٹ اگر میڈیا کرتا ہے تو اس میں جو ہمارے جساں انصاف ہے جساں ایمانداری ہے یہ تو ایک ایسے ویلیوز ہیں جو کامن ویلیوز ہیں وہاں پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی ان کو تو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں بغیر جھجک کے لیکن جہاں پہ فائنر لائنز آ جاتی ہیں اور ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر کئی سو سال سے وہ خیالات بسے ہوئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہاں پہ پھر ذرا مشکل پڑتی ہے کہ اس کو کس رخ لے جائے تیسری بات یہ ہے کہ جو بالکل ہی بلیٹنٹ وائلیشن ہے یعنی کہ آپ ایک تشدد دکھاتے ہیں یا کسی ٹیررسٹ کو آپ گلوریفائی کرتے ہیں تو وہ تو بالکل غلط ہو گیا تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے جہاں پہ فائنر پوائنٹس آتے ہیں اور جہاں پہ معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہے کہ کون سی اقدار صحیح ہے اور کون سی غلط ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا میرا اپنا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے ہم یہ میچور ہوگا الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک ٹھہراؤ آئے گا اور ایک سنتھسز ہمیں نظر آئے گا جس کو لے کر ہی آگے بڑھانا ہے
رضوان رضوی صاحب آپ سے پوچھوں گا اقدار کو ڈیفائن کون کرے گا اسٹیٹ کرے گی انٹلیکچوئلز کریں گے میڈیا کرے گا ناظرین کریں گے کون کرے گا اور کیا اقدار چونکہ مختلف ہیں مثلا مغرب کی اقدار ایشیاٹک سوسائٹیز پہ تو نہیں
کہاں کہاں لائن ڈرا ہوگی بیسکلی آپ کی آواز کافی ہلکی آ رہی ہے سر ہم آپ کو ایک
جی جی میں کہہ رہا ہوں اقدار جو ہیں اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے
بالکل بالکل
اقدار جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جو اگریڈ اپون ہے نا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے بچے جو ہیں وہ خاص عمر سے پہلے اس طرح کا کانٹینٹ نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیے میں ان اقدار کو پلیڈ کر رہا ہوں کہ ایک صرف بالغوں کے لیے والا جو ٹائٹل ہے وہ رات 10 بجے سے پہلے تو مغربی میڈیا پہ نہیں چلتا نا
جی
اور ہمارے ہاں چونکہ ایک چینل کے مالک نے اس طرح کی پروڈکٹ امپورٹ کر رہی تھی تو وہ بچوں کے کارٹون والے سیگمنٹ میں بھی چل رہا ہوتا تھا
جی
اس کے لیے باقاعدہ جدوجہد کی گئی اور پیمرا سے اس اشتہار کو بین کروایا گیا اب میرا مطلب ہے کہ یہ جو بیسک فنڈامینٹل اور کامن یونیورسل جو اقدار ہیں ان کو تو کم از کم ہم پاکستانی میڈیا کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی بات کریں لیو اسائڈ کہ ہم کلچرل اقدار جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ جائیں کلچر تو پاکستان میں ہر 12 کلومیٹر کے اوپر بدل جاتا ہے تو ہم کون کون سی اقدار کو امپلیمنٹ کرتے پھریں گے نمبر ون نمبر ٹو ابھی انیک صاحب تھے یہاں پہ ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق ہے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے میڈیا پہ جتنے بھی مذہبی پروگرام چلتے ہیں یا مذہبی چینل چلتے ہیں وہ ان وائلیشن آف پیمرا لاز چل رہے ہیں پیمرا کے قوانین پڑھ جائیے آپ کوئی ریلیجیس کانٹینٹ آن ایئر نہیں کر سکتے پیمرا اسے کیوں نہیں روکتی مجھے نہیں پتا چینل کو کیوں نہیں بند کیا جاتا جو مختلف مذہبی نقطۂ نظر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اور پیمرا کے چیئرمین صاحب سے جب پوچھے تو وہ چپ کر جاتے ہیں اس کے اوپر لیکن وہ نہیں آن ایئر ہونے چاہیے کیونکہ وہ ایک سرٹن سکول آف تھاٹ کو جہاں تک یہ بات ابھی میرے سے پہلے بات ہوئی کندیل کے حوالے سے اس سے پہلے ایک اور بھی ایک بہت بڑا افسانہ ہو چکا ہے اور وہ سلمان تفسیر صاحب کا مرڈر اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ انسائٹمنٹ جو تھی وہ میڈیا کی طرف سے تھی لیکن میڈیا نے اپنے طور پہ اس اینکر کو یہ پنش کیا کہ ان کو 4 گنا سیلری پہ اگلے چینل کے اندر نوکری مل گئی تو میڈیا سیلف ریگولیشن نہیں کر سکتا آپ کو ایکسٹرنل باڈی ایک رکھنا پڑے گی اس باڈی کی کمپوزیشن کے اوپر آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ اس میں نمائندگی کس کس شعبے کی ہو لیکن اس کے لیے ہمیں ایک آلٹرنیٹو پرپوزل لے کے آنی پڑے گی اکیڈیمیا کی میڈیا نے جو سپریم کورٹ کے سامنے قوانین ایڈمٹ کیے تھے اور خود بنا کے پیش کیے تھے ان کی میڈیا نے خود وائلیشن کی بعد میں اور وہ قوانین ہوا ہو گئے وہ سیلف ریگولیٹری قوانین تھے اس لیے یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا کہ میڈیا اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کر سکتا ہے جب تک فالٹی ریٹنگ کا سسٹم ختم نہیں کیا جائے گا اور ریلائبل ریٹنگ نہیں آئے گی तब तक मीडिया हर वो हरकत करेगा जिससे लोग उसको ज्यादा देखें, और उसमें ज्यादातर हरकतें वाहियात होती हैं।
सर फारूक हसना साहब, आप ये बताइएगा, क्योंकि आप भी रिजवान अली साहब, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अपना जवाब दीजिएगा बाद में, पहले आप बताइएगा फारूक हसना साहब, इसमें किस तरह से हम किस लाइन ऑफ एक्शन में जाएं, और किस तरह से असातज़ा, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, किस तरह से असातज़ा अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि कम से कम जो हमारी ब्रीड निकल रही है, जो मीडिया के अंदर आ रही है, अपनी आवाज़ ऑन एयर कर रही है, बात कर रही है, रिपोर्टिंग कर रही है, किस तरह से हम रिसर्च का फुकदान भी देखते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स भी देखते हैं, इन सारे इश्यूज को लेके कम से कम हम इसको, अगर हम जस्ट टू स्टार्ट विद एज अ टेम्पररी टाइम बीइंग सॉल्यूशन, बल्कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है कि अगर हम अपने जो हमारे मदारिस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर अगर हम इसको पढ़ाना शुरू करें और अच्छी चीज को पढ़ाना शुरू करें।
जी, सबसे पहले तो बात यह है कि हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं कि मीडिया जो है, और ये मीडिया का कौन सा शोबा, या ज्यादातर हम टॉक शोज की बात करते हैं, वो कितना एक हमारे जो ख्यालात हैं उनको मुतय्यन करने में खास रुख पे वो असरअंदाज हो रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की हम बहस कर सकते हैं। एक तो यह है कि अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें, यहां पर बहुत बहुत मैस मूवमेंट्स चली हुकूमतों के खिलाफ भी और भी मामलात पे, उस जमाने में तो टेलीविजन भी नहीं होता था, रेडियो भी बहुत महदूद होता था और सिर्फ सरकारी रेडियो होता था, तो लोग जो हैं वो मीडिया से मुतासर होकर सड़कों पे नहीं निकले थे। अयूब खान के खिलाफ जो मूवमेंट चली और दूसरी जो मूवमेंट चली, वो अपने अंदर ही उनकी बात थी। दूसरी बात यह है, कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि देखिए ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि जहां तक तो आपके आईन का ताल्लुक है, कानून का ताल्लुक है, उसके मुताबिक तो बिल्कुल उससे हट के बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं वो बात कर रहा था जो कि जरा डिस्प्यूटेबल हैं और लोगों के मुख्तलिफ ख्याल हैं। देखिए उसमें यह बात की जाती है कि आपके हर एक के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, बेशुमार स्टेशंस हैं, अगर आप समझते हैं कि वो बात गलत है या आपके मुताबिक नहीं है तो आप उसको तब्दील कर लेते हैं, और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ज़बरदस्ती मीडिया लोगों की पर्सनालिटीज़ को और उनकी शख्सियत और उनके ख्यालात को मोल्ड कर रहा है और ख़ास रुख पे वो ले जाने के इस काबिल हो जाएगा। थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन फिर व्यू के पास चॉइस है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चेंज कर दीजिए।
रिजवान अली साहब, आप फरमाइए कि पढ़ाने का मामला तो खैर बेहतर है, लेकिन जो लोग आ गए हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनकी तरबियत के लिए कोर्सेज तो बहुत होते हैं लेकिन बेहतरी कोई नहीं नज़र आती।
हाँ जी, और मेरा ख्याल ये है कि जो ज़्यादातर लोग इस वक्त मीडिया पे काबज हैं वो मीडिया स्टडी करके नहीं आए हुए। देखिए अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी और वो बहुत कोट होती है, मीडिया सपोर्ट थ्योरी उसके नतीजे में वजूद में आई, और वो पुरानी रिसर्च है थोड़ी सी, लेकिन वो है बड़ी कमाल की कि व्यूअर जो है वो चीज देखना चाहता है, जब भी जैसा अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, फारूक हसना साहब ने, कि व्यूअर वो चीज देखना चाहता है जो उसके मौजूदा ख्यालात को सपोर्ट करती है। अगर मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ वाली बात सुनना चाहूंगा, और जहां पर उस पर क्रिटिसिज्म होगा मैं उसको स्विच कर जाऊंगा, ये व्यूअर का राइट है। और इसी वजह से मीडिया सपोर्ट थ्योरी एक बकायदा थ्योरी के तौर पे हम तलबा को पढ़ाते हैं। देखिए इन पूरे इस पूरे सिस्टम को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है मीडिया का? मीडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ना सिर्फ के इर्द गिर्द के हालात से उनको अपडेट करता है, बल्कि अपने सोशल पर्सपेक्टिव में भी उनको आगाह करता है, अपने व्यूअर को, अपने लिसनर्स को। अगर हम अपने सोशल पर्सपेक्टिव को ओवरलुक कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मीडिया प्रैक्टिशनर के तौर पे हम अपनी जिम्मेदारी कमा हक को हूं सर अंजाम नहीं दे रहे। तो इस पूरे मंजरनामे के लिए फिर हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज बनाते हैं, फिर कवानीन बनाते हैं, फिर हम कहते हैं वर्किंग जर्नलिस्ट के राइट्स की बात करो, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर एक फैक्टर को हम पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से नजरअंदाज कर रहे हैं, और वो है वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर जिसके पास 10 अरब से ज्यादा के पैसे आ जाते हैं वो कहता है कि इस सोसाइटी के अंदर मेरे से ये पैसे कोई छीन के ना ले जाए, वो अपने गिर्द फायर वॉल खड़ी करता है, और आज के दिन में उसको मीडिया से अच्छी फायर वॉल नजर नहीं आती। वो हर बड़े स्टेशन के ऊपर 20 रिपोर्टर रखता है जो उसके 20 बदमाश होते हैं, और वो उसका कोई काम सरकारी या गैर सरकारी महकमे में रुकने नहीं देते। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट लोग आए हैं और जिनको बगैर देखे पेमरा ने लाइसेंसेज जारी कर दिए हैं, और वो हर कोई न्यूज चैनल चलाने के मूड में है क्योंकि उसकी न्यूसेंस वैल्यू होती है, उस पर आप किसी की इज्जत उछाल सकते हैं, किसी की पगड़ी उछाल सकते हैं, लिहाजा इतने न्यूज चैनल कहाँ होते हैं भाई दुनिया की 20 करोड़ वाली आबादी के मुल्क में। अगर हम अमेरिकन एग्जाम्पल भी ले लें तो इतने न्यूज चैनल कहाँ मिलेंगे, 80 के करीब हमारे न्यूज चैनल के लाइसेंस जारी हो गए हैं, जिनमें से कुछ 26 के करीब ऑपरेशनल भी
हैं। रिजवान साहब, आपकी बात को आगे लेते हुए बड़ी माजरत के साथ, लेकिन इसमें फिर हम सहाफी बरादरी में डिवाइड नहीं देखते क्या? क्यों नहीं तमाम सहाफी बरादरी, अगर इस तरह का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर अपना आता है, जब आपको मालूम हो जाए तो क्यों नहीं उसको बायकॉट किया जाता? क्यों नहीं हमारे वही सहाफी, हमारे सीनियर, अभी हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि बड़ी माजरत के साथ वही सीनियर सहाफी, वही तजिया कार हम देखते हैं उन्हीं चैनलों पर बाद में बैठे हुए होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं अपनी, और उसी वेस्टेड इंटरेस्ट को आगे लेकर चल रहे होते हैं, तो क्या ये डिवाइड को किस तरह खत्म किया जाए? और आप ये बताइए कि इसको आप क्या इस बारे में देखते हैं आगे?
देखिए, अगर आपने जो सवाल क्राफ्ट किया है, इसमें इसके अंदर आप एक और बात भी ऐड कर लेते कि उन्हीं सेठों से बैठ के मिलियंस में अपनी सैलरीज ले रहे होते हैं, तो मेरा जवाब भी उसी के अंदर आ जाता। वो बेसिकली हमारी साफी तबके में से 1-2% लोग, जिनमें से मेजोरिटी पैरा ट्रूपर की है, वो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहे होते हैं, उन्हें एथिकल सोसाइटी का एथिकल इंटरेस्ट, सोसाइटी कम्युनिटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है उससे कोई लेना देना नहीं होता, और नतीजा ये निकलता है जो हम इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की सूरत में देख रहे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एथिक्स पे, प्रोफेशनलिज्म पे या मोरालिटी पे कोई स्टैंड लेते हैं, लेकिन रेटिंग की दौड़ अपनी जगह पे और फेट का वेस्टर्न इंटरेस्ट अपनी जगह पे, इसके अंदर डेफिनेटली आप देखिए एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट के बिजनेस का किसको नहीं पता कि वो क्या करते थे और दुनिया भर में वो क्या करते थे, लेकिन आज भी उनके हक में हमारे आमल सहाफी और हमारी सहाफियों की तंजीमें मुजाहरे करती हैं, और मैं भी उसके खिलाफ इसलिए बात नहीं करता कि मेरे बहुत सारे दोस्त कुलीग्स और भाइयों का रिजक उससे जुड़ा हुआ।
बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा हुआ आपने जिक्र किया, हम आगे बढ़ते हैं फारूक हसन साहब की तरफ। फारूक हसन साहब, बहुत वक्त की कमी अब हमें होती जा रही है, बताइए आप इसमें क्या हल देखते हैं और किस तरफ हमें जाना चाहिए आगे, ताकि हम किसी सोल्यूशन की तरफ या बेहतरी की तरफ जाते वक्त तो देखें, अभी तो हम ऐसा लग रहा है पीछे की तरफ जा रहे हैं, जवाल की तरफ ही जा रहे हैं मुस्तकिल।
देखिए, मैं यही कहूंगा कि पैमरा का एक इस किस्म का रोल है जो मिनिमम एक रूल्स को मुतय्यन कर सकता है और बना सकता है, और अगर पैमरा ने कहीं एक्सीड किया है अपनी पावर्स को या उन्होंने गलत कोई बात की है, तो उसके लिए अदालतें तो हैं मौजूद, अब अदालतों में जाके उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ भी पिछले दिनों में। तो इसलिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर बिल्कुल बहुत ही रिजिड किस्म की लाइनें ड्रॉ करना और पाबंदी लगाना वो मुनासिब नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान साहब, आप बताइए आप क्या देखते हैं इसमें आगे हल, किस तरह हम बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं?
देखिए, बिल्कुल रिजिड लाइनें लगाना प्रोफेसर की बात को मैं आगे बढ़ा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जो अडल्ट एडवर्टाइजमेंट है वो हम प्राइम टाइम में नहीं दिखा सकते, दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में दिखाई गई और वो सीवियर वायलेशन थी, एक बहुत बड़ी लाइन थी जो हमें हर सूरत में ड्रॉ करनी है। हमें अगली नस्ल को कुछ एथिकल सेट ऑफ वैल्यूज दे के जाना है मरने से पहले। हैविंग सेड दैट, देखिए पैमरा के अंदर जनरल पब्लिक की नुमाइंदगी बढ़ाई जा सकती है, पैमरा को फर्दर पावर दी जा सकती है, पैमरा का चेयरमैन जो है उसका भी उसी तरह इंटरव्यू या इलेक्शन हो जिस तरह अमेरिका के अंदर एक जज का इंटरव्यू होता है इलेक्शन से पहले, उसको मजीद रिफाइन किया जा सकता है। लेकिन मैं इस बात का
बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी बॉडी के बगैर।
रिजवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त खत्म होता जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है उमैर बिन रियाज और हमें ज्वाइन किया था रिजवान रजी साहब ने। हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर फारूक हसनात, मजहर अब्बास साहब, अनीक अहमद साहब और प्रोफेसर फैजान हक, और डॉक्टर तौसीफ अहमद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा बड़ा ही तफसीली मौजू है ये, اس کے اوپر بات کرنے کے لیے وقت کتنا بھی ہو کم ہوگا، لیکن ناظرین کہیں نہ کہیں میڈیا کے لیے لائن ڈرا کرنی پڑے گی۔ اس گفتگو کا سرحاصل یہ تھا، بہت شکریہ عمیر اور ارسلان شریف کو، اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کی تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی